تقدیر کے معاملے میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو آخری بات لکھی ہے وہ یہی ہے، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولی العباد اختیار و افعالہم، انسانوں کو اپنے کام کرنے کا اختیار ہے، لیکن لا اختیار لہم فی ذالک الاختیار، وہ جو اختیار اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ وہ اختیار دے یا نہ دے، اس اللہ کے اختیار میں انسانوں کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اختیار جو اللہ کا ہے اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، اللہ جیسے چاہے اپنے اختیار کو استعمال کرے. اور پیشا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حکمت کی بات بھی لکھی، فرمایا انسان جو کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کی صورت اس کے نگاہوں کے سامنے موجود ہو کہ یہ چیز کیسے بنے گی، اور جب ہو ہی نہ لکون ہی معلول بے حضور صورت المطلوب، ایک چیز کہ جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کام اس کے سامنے ہو، ونفعی ہی اور دوسرے اسے یہ پتا ہو کہ اس کا نفع کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کے دل میں عزم پیدا ہو اس کام کے کرنے کا، تو جب اسے ان عواقب اور نتائج کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اس کام کو کیسے کرے گا. اس کو ایسے سمجھ لیجئے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک جملے میں بڑی گہری بات فرمائی. انہوں نے کہا لکون ہی معلولن بے حضور صورت المطلوب، کوئی بھی آدمی جو کام کرتا ہے جو اس کام کی صورت ہے اس کے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ پہلی دوسری چیز اس کام کا نفع بھی پتا ہونا چاہیے، اور تیسرے عزم اور داعیہ دل میں اٹھنا چاہیے کہ یہ کام کروں. تو جب اس انسان کو یہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں تو اس انسان کا پھر اختیار کیا ہوا؟ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اصل کہ ان القلوب، لوگوں کے دل بین اصبعین من اصابع اللہ، اللہ تعالی کی انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان اس نے لوگوں کے دل رکھے ہوئے ہیں، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا. بس یہ آخری چیز ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہی. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا فائدہ ہے، قیامت میں یہ عمل اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو کتنی خوبصورت چیز جنت یا جو کچھ بھی اللہ کی خوشی اس کے عوض میں مجھے ملے گی. اور اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں نفع میرا کتنا ہے، میں مروں گا تو قبر میں ممکن ہے یہ صدقہ میرے کام آ جائے، اللہ کے ہاں پہنچ کے کام آ جائے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اس ایک پائی پہ ہو جائے، حق تعالی شانہ مہربانی فرما دیں. اور تیسری چیز اس کے دل میں داعیہ اٹھنا کہ میں صدقہ کروں. اب جب اس آدمی کے سامنے وہ صورت ہی نہیں جو قیامت میں آنی ہے، جب اس آدمی کو اس کے نفع کا معلوم نہیں تو دل میں داعیہ اٹھے گا کیوں، جذبہ پیدا ہی کیوں ہوگا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے سامنے نہیں ہیں تو انسان اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا. یہی صورت آپ برائی میں سمجھ لیجئے، ایک چور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوری کرتا ہے تو کتنی قبیح اور غلط حرکت کرتا ہے، قیامت میں کیسے کیسے بچھو اور سانپ اس سے لپٹ جائیں گے. ایک آدمی زکات نہیں دیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گلے میں سانپ پڑ جائے گا قیامت میں، اور وہ اسے جب ڈسے گا اور یہ چیخے گا پکارے گا اس سے پوچھے گا تم کون ہو، تو وہ کہے گا میں وہ تمہارا مال اور دولت ہوں جو دنیا میں تم نے زکات نہیں دی تھی، میں ہی تمہارے گلے میں پڑ گیا. اب یہ جو گلے پڑ گیا اور جو کچھ ہوا، اس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ زکات نہ دینے کا فعل کتنا قبیح ہے، کتنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی کا باعث ہے، ایک بات. اور دوسری بات، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور تیسری بات، اب دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یہ تو ظاہر ہے کہ پہلی دو باتوں پر موقوف تھی، دونوں باتیں پہلی ہی نہیں پتا، نہ فعل کی شناعت اور برائی پتا ہے اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، تو چھوڑے گا کیوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پہ فرماتے ہیں کہ جو اصل اختیار اللہ کا ہے، انسانوں کا اختیار اللہ کے اختیار پہ کچھ اثر نہیں ڈالتا. حق تعالی شانہ کا اختیار مطلقاً ہے، جو چاہے سو کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے اختیار کے استعمال سے روک نہیں سکتا. اور اسی کو وہ فرماتے ہیں کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. یہ تو ہی بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی، بظاہر جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا اختیار بھی در حقیقت اللہ کی عطا ہے. یہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر حجت اللہ کی بات ختم ہو گئی. صرف اس میں ایک بات، دو باتیں بلکہ کہنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اختیار ہے کیا، اور دوسری بات جو حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ حدیث عمل کرنے کے قابل ہے. اس میں عمل کا پہلو کیا ہے؟ پہلے ہم پہلے سوال کی بات کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے سوال کی بات کرتے ہیں. مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یہ پہلا سوال، اس کا جواب کہ انسان کا اختیار کیا ہے، اللہ تعالی کا اختیار کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ اشکال پیش آیا تھا، اور اللہ تعالی کی بے پایا، بے پناہ اور بے حد و حساب رحمتیں اور اس کی شفقتیں اور اس کی مہربانیاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک ایک قبر اور اس کے ان کے اجزاء پر نازل ہوں. کیسی اچھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے، اور اگر نہ وہ پوچھ کے گئے ہوتے تو یہ گتھیاں نہ سلجھ سکتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور یہی عرض کیا، انہیں بھی یہی اشکال پیش آیا تھا کہ جب ہر چیز خدا نے طے کر دی ہے، اور جو خدا نے طے کر دیا ہے وہ واقع ہو کے رہنا ہے، پھر ہمیں عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم کریں یا نہ کریں، جنت اور جہنم دونوں طے شدہ ہیں تو ہونا ہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جواب ارشاد فرمایا ہے مختلف روایات میں، آپ نے عمل کی طرف لگایا، اور آپ نے کہا عمل کرو، تمہارا عمل اور اللہ کا علم دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ نے اپنے علم کے مطابق کیا لکھا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو. اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینک کے پھر جنت میں لے جائیں گے، یا اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں بغیر سزا کے بھیج دیں گے. اس بحث میں ہی مت پڑو، یہ فضول باتیں ہیں، اپنا کام کرو. جو لوگ اس مسئلے میں پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اگر لکھا ہے کہ انسان جنتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ بھی تو لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں 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 عمل کرے گا. اور اللہ نے اگر یہ طے کر دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو خدا نے اس کے ساتھ یہ بھی تو طے کر دیا ہے کہ فلاں فلاں اعمال کرے گا. اس لیے جنتی اور جہنمی، کتنی ہی بحث کیے چلے جاؤ، جس نے جہنم میں جانا ہے اس کے لیے گناہ اور معصیت کے افعال اور یہ کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس نے جنت میں جانا ہے اللہ اس کے لیے ان کاموں کو آسان کر دے گا جو کام اسے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو طے شدہ ہے. تو بات پھر وہیں آ گئی کہ انسان کی تقدیر اگر جنت اور جہنم کی طے شدہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اس انسان کے اعمال کیا ہوں گے، اللہ تعالی نے اسے بھی طے فرما دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ دونوں باتوں کے متعلق ارشاد فرما دیا، اہل جنت کے حالات میں بھی اور اہل جہنم کے حالات میں بھی کہ کس انسان نے کیا کیا کرنا ہے اور اس کے نتائج کس صورت میں انسانوں کے سامنے آئیں گے، اور انسان اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھے گا۔ اللہ تعالی نے صاف بتایا ہے کہ ان سعیکم لشتا، تمہاری کمائی، تمہارے اعمال طرح طرح کے ہیں۔ فاما من اعطا واتقى، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ڈرتا رہا، اللہ کا خوف رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا تھا اس کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسرى، ہم اس کو آہستہ آہستہ آرام آرام سے سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں، یعنی وہ انسان جنت میں پہنچ جائے گا کیونکہ اس نے اپنا مال خرچ کیا، اس نے تقویٰ کو اختیار کیا اور اس نے عقیدے کی تصدیق کی، اللہ کی ذات و صفات کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی، اور جو بھی ایمان کی ضروریات ہیں، خدا کی توحید اور رسالت وغیرہ وغیرہ کی، تو انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس انسان نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، بے پرواہ، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بخل کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو کتنی تکلیف پہنچی، جو موقع تھا مال کے خرچ کرنے کا اس نے نہیں خرچ کیا اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہی اور کتنی بربادی ہو گئی۔ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے صحیح بات کو جھٹلا دیا، انبیاء علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہوا، تو یہ اس کے اعمال تھے نا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ نے کہا ہم آہستہ 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 اسے کہاں پہنچا دیں گے، سختی میں، جہنم میں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور کچھ کام نہیں آئے گا اس کا مال جب یہ گڑے میں جا کر گرے گا جہنم کے، تو اسے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور لوگوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہے جو لوگوں نے خرچ کیا ہے اور جو ان کے انجام۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں جو بات ارشاد فرما دی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اس کے اعمال بھی تو ایسے ہی ہیں۔ تو پھر اعمال کا صدور جو انسانوں سے ہوتا ہے، اچھے اور برے اعمال، یہ اعمال اور اللہ کا علم دو مختلف چیزیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے میں ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں، بات تو صرف اتنی سی ہے، ہمارا کچھ دخل ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی چوری کرتا، اور یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی کے علم کے خلاف ایک ذرہ بھی کہتے ہیں نہیں ہل سکتا، تو جب اللہ نے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا ہے تو پھر ہم مجبور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوں کے سارے افعال اضطراری ہو گئے، لیکن غور کرو یہ بات ہی در حقیقت غلط ہے کہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہمارا ارادہ اور اختیار ختم ہو جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کائنات میں ایک رتی برابر فرق نہیں پڑ سکتا، جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہی ہونی ہے، لیکن کیا اللہ کا علم، مثلاً اللہ کو علم ہے کہ 2080 میں یہ کام ہوگا، اب جو بچہ 2050 میں پیدا ہوگا کیا اللہ کی اس علم کی وجہ سے کہ 2080 میں اس انسان نے نماز پڑھنی ہے یا اس بچے نے چوری کرنی ہے، اس علم کی وجہ سے اس بچے کے ارادے اور اختیار پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یقیناً نہیں پڑتا۔ اللہ کا علم ہے، اس کا علم قیامت تک، اور اس کا علم لامحدود ہے، تو اللہ کا علم ہمارے اختیاری افعال کے متعلق طے شدہ ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادے اور اختیار سے فلاں وقت میں عمل کرے گا، تو اللہ تعالی کا علم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، اس کے ارادے کو اور اختیار کو سلب نہیں کر لیتا۔ سوچنا چاہیے کہ خود، غور سے سنو، خود اللہ جو کچھ کر رہا ہے، اس کے جو افعال ہیں، اس کے حکم سے جو بارشیں برستی ہیں، بجلیاں کونتی ہیں، زندگی اور موت کے احوال ہیں، یہ سب کے سب خود خدا کے بھی علم میں پہلے سے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ میں اور آپ کب مریں گے؟ اگر آپ کہیے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے کام جو کچھ کرتا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے جاہل کو خدا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے تو پھر بات درست ہے، اللہ کا علم ہے، اگر پہلی صورت اختیار کرنی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بندے تو ایک طرف رہے، خود اللہ بھی فاعل اور مختار نہ ہوا۔ آپ تو فکر کر رہے ہیں، اس بات کی بحث کر رہے ہیں کہ بندہ جو چوری کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہاں تو اس سے بھی بڑھ کے بات آ گئی کہ اللہ کا علم اگر اس کے اختیار پر کوئی اثر ڈالتا ہے تو خود خدا جو کام کرتا ہے اس کو بھی اپنے کاموں کا علم ہے یا نہیں؟ اگر اس کو یہ علم نہیں ہے تو پھر یہ کفر ہوا۔ کہاں آپ بندوں کے اعمال کی فکر میں تھے، یہاں تو خود اللہ تعالیٰ کے علم پر بات آ گئی کہ اسے بھی علم نہیں معاذ اللہ۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے ساتھ اللہ کے علم کا ہونا انسان کے ارادے کو ختم کر دینے کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ اب اسے ایسے سمجھیں کہ ایک عام سی مثال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں تو نہیں کہ یہاں کوئی تہذیب اور شائستگی نہیں ہے، جن ممالک میں تہذیب ہے اور انسانیت نام کی چیزیں ہیں وہاں پر ریل گاڑیوں کے اوقات مقرر ہیں، جہاز کے اوقات مقرر ہیں، صبح اور شام کے اوقات مقرر ہیں۔ مثلا آپ کو اگر بیرون ملک سفر کا مرحلہ درپیش ہو، یہ کبھی زندگی میں پیش آیا ہو، تو اگر وہ کہیں گے کہ 8 بجے فلائٹ میں چلنا ہے تو ٹھیک آپ گھڑی کو دیکھیے، 8 بجے وہ حرکت شروع ہو جائے گی۔ یہ ان ممالک کی بات ہے جنہیں دنیا میں ڈھنگ سے رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے۔ اب جس نے ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ 8 بجے اس جہاز نے چلنا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عین جب 8 بجے وہ چلنے لگا تو ٹائر پنکچر ہو گیا؟ فرض کیجیے، کبھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو جو ٹائم ٹیبل بنانے والا تھا کیا اسے پتا ہوگا کہ میں نے جہاز کا 8 بجے کا ٹائم مقرر کیا ہے تو 8 بجے نہیں 8:30 بجے چلے گا، کیونکہ اس دن جہاز کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا؟ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا علم 8 بجے چلنے کا اور جہاز کا 8:30 بجے نہ چل 8 بجے نہ چل سکنا اور 8:30 بجے چلنا، ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حق تعالی شانہ کا علم معاذ اللہ یہ اس کے لیے مثال نہیں ہے، اللہ کا علم بہت بڑی صفت ہے اس کی۔ اللہ کا علم تمام جزیات پر محیط ہے۔ فرض کر لیں ٹائم ٹیبل بنانے والے کو اگر علم ہوتا کہ جہاز 8 بجے کی بجائے 8:30 چلے گا کیونکہ اس کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا، تو پھر تو بات مانی جا سکتی تھی کہ جناب اس کا علم تھا۔ لیکن انسانوں کو کوئی علم نہیں ہوتا، بس یہ 8 بجے کا لکھ دینا اس کا، اس کی وجہ سے ٹائر پنکچر تو نہیں نہ ہو رہا، اس کی وجہ سے تو لیٹ نہیں ہو رہا، لیٹ تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا جہاز کا، یہ کچھ ہو گیا ہے مسئلہ، اس کا ونگ ٹوٹ گیا ہے، پائلٹ لیٹ ہو گیا ہے، 1000 صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے علم ایک الگ چیز ہے، حق تعالی شانہ کا علم ایک الگ چیز ہے اور بندے کے افعال ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے معتزلہ اس مسئلے میں آ کر پھنس گئے، اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ کا علم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، چور جب چوری کرتا ہے تو کیا اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ معاذ اللہ، وہ چوری کے لیے گیا، بارہا ایسے ہوتا ہے کہ پولیس کا سائرن بجا اور چور بھاگ گئے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چور گیا اور کچھ نہیں پایا اس نے، تو اسے پتا تھا کہ اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ آدمی کیا کرے گا. انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار, اس کا استعمال بالکل الگ چیز ہے. معتزلہ اس باب میں آ کر پھنس گئے اور معتزلہ نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں, اور ان میں سے ایک فرقے اور طبقے نے کہا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, اللہ تعالی کو اس بندے کے افعال کا پہلے سے علم ہی نہیں تھا, اللہ کچھ نہیں جانتا کہ بندے کیا کریں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان کی دلیل بھی سنیے گا. اور وہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی جب چوری کر چکتا ہے تو پھر اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اچھا اس نے چوری کی. تو افعال عباد, بندوں کے کاموں کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو علم ہی نہیں تھا. یہ عقیدہ بہت سے معتزلیوں کا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تصریح کی ہے. اب معتزلہ جب اگلے آئے, اگلی نسلیں, تو انہوں نے کہا فو, اس سے تو اللہ تعالیٰ کا جاہل ہونا ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ, اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا, اس عقیدے کو چھوڑ دیا. دلیل ان کی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو, بندوں کے جتنے بھی کام ہیں, اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالی نے کرائے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف چوری کی نسبت بھی ہوگی کہ معاذ اللہ چوری بھی خدا نے کرائی ہے. بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ سرے سے اللہ کے علمی کا انکار کر دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بس یہ کہو کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا اور بندوں میں ہر قسم کے کام کرنے کی قوت اللہ نے رکھ دی تھی, آگے چل کے بندہ اس قوت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو اللہ کو علم نہیں, فرما برداری میں استعمال کرتا ہے تو اللہ کو علم نہیں. اتنی سی بات ہے بس. اللہ تعالی نے بندے کو قلم دے دیا, اس کے ہاتھ میں پین دے دیا, اب وہ اس سے اپنی بیوی کو طلاق لکھتا ہے, یا وہ لکھتا ہے 10 لاکھ کا چیک لکھ دیتا ہے کہ اس سے اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے علم میں ہی نہیں تھی. یہ شخص, اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں بندوق دے دی, اب یہ اس سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا کسی معصوم آدمی کو مار دیتا ہے, خدا کو کوئی خبر ہی نہیں تھی, لہذا اللہ کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں, معاذ اللہ. یہ تھا ان کا بنیادی نقطہ. لیکن معتزلہ کے جو آخری لوگ آئے, بعد کے لوگ آئے, انہوں نے کیا کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو, کیا تعالی شانہ کو پتہ ہی نہیں؟ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا, حق تعالی شانہ کے علم میں تمام چیزیں, اسے پہلے سے پتا ہے کہ کون بندہ کیا کام کرے گا. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا. اہل سنت والجماعت اللہ کے لیے جہل کی نسبت کو کفر کہتے ہیں, معاذ اللہ. اب معتزلہ کو اور مصیبت پڑ گئی. انہوں نے کہا وہ تو خدا کے لیے علم کا نہ ہونا پچھلے اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ برائی کی نسبت نہ جڑے. جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے, تو ان کے جو برے افعال ہیں ان کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے, تو معتزلہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ انسانوں سے جتنے بھی برے اعمال صادر ہوتے ہیں, اللہ اس کا خالق ہی نہیں ہے, اللہ اس فعل کو بناتا ہی نہیں ہے. تو متاخرین نے, بعد والے معتزلہ نے اللہ کے علم کا انکار کرنا جو پہلے معتزلہ کرتے تھے, اسے جہالت اور حماقت قرار دیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بندوں کے کاموں کو, چوری کو, چکاری کو, قتل کو, ان کو بندوں کی ذات تک محدود رکھا جائے, اور اس کا انکار کر دیا جائے کہ اللہ تعالی کا انتساب اس سے ہے, اللہ کی نسبت ہے, تو پھر برے یا بھلے جو بھی اعمال انسان کرتے ہیں انسانوں کے اپنے ذمے ہی رہیں گے. اور تم یہ کہہ سکو گے کہ اللہ تعالی نے کسی کو چوری کرنے کا فعل اسے نہیں دیا, بندوں کے افعال خود ان کی مخلوق ہے, اور اللہ کے ارادے کو, اللہ کی مشیت کو کوئی دخل نہیں, بالکلیہ بندوں کا اختیار ہے. اللہ نے قلم دے دیا اور اس نے ظلم کر کے اس سے طلاق لکھ دی, تو قلم اللہ نے ضرور دیا تھا, تاہم یہ طلاق دینا اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو فعل کی برائی اس کا انتساب اللہ کی طرف نہ کرو۔ ان معتزلیوں سے اہل سنت والجماعت نے پوچھا، انہوں نے کہا خوب رہی صاحب، یہ بھی خوب رہی کہ تم یہ کہتے ہو کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب نہیں ہے، کرنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ مثلا ایک آدمی، اس نے قلم سے لکھا اپنی بیوی کو طلاق کا، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھنا اس بندے کا اپنا فعل ہے، اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں، حضرت اعلی شانو کا کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ نے یہ کر لیا کہ اللہ تعالی سے اپنی دانش، اپنی عقل اور شعور کے مطابق ایک ظلم کی نفی کر دی، مگر یہ غور نہیں فرمایا کہ اگر یہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم میں جس نے اس کی مدد کی ہے اس کا بھی تو حصہ ہے، حق تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کی، قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک شخص قتل کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی میں نے تو اس کے ساتھ بس یہی کیا ہے کہ اسے سامان لا دیا تھا، میں نے اس کو بندوق دے دی تھی، میں نے اسے پتا بتا دیا تھا، اب آگے قتل اس نے کیا تو میرا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو یہ سامان اسے نہ دیتا، بندوق نہ دیتا۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے، کوئی عرف، کوئی قانون، کوئی شریعت جو اس کو سراسر بے گناہ قرار دے اور کہ اس میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں؟ اس اعتبار سے یہ جو پچھلے معتزلی تھے نا قدماء، وہ زیادہ دور اندیش تھے، انہوں نے سرے سے اللہ کے علم کو ماننے کا انکار کر دیا، اور جو بعد میں آئے انہوں نے اللہ کے علم کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کے علم کو تسلیم کیا تو اب انہیں مصیبت یہ پڑ گئی کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ کس کھاتے میں ڈالنے ہیں، تو کوئی چارہ کار نہیں رہتا ان کے لیے کہ اللہ تعالی کی طرف شرور کی نسبت سے انکار کریں، معاذ اللہ۔ کیونکہ جو قتل کرتا ہے، اس انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو کس نے قتل کے آلات دیے؟ تو معاذ اللہ، قطعی طور پر جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیا کیا ظلم کریں گے، اللہ نے انہیں آلات دے دیے، تو کہاں وہ جو خدا کے لیے علم کا انکار کر رہے تھے، اس گناہ اور کفر کے مرتکب ہو رہے تھے، معاذ اللہ، اور کہاں یہ جس نے اللہ تعالی کا اختیار ماننے کی بجائے ہر آدمی کا مستقل اختیار دے دیا، تو مستقل پھر یہ بھی خدا بن گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سردی سے بچنے کے لیے کوئی آدمی برف خانے میں جائے اور سل پہ لیٹ جائے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دھوپ سے بچنے کے لیے آگ میں کود جائے۔ تو مسئلہ ان کے نزدیک یہ رہا کہ کسی طرح برے افعال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ماننی۔ ہم اس کی اور مثال دے دیتے ہیں، معاذ اللہ، خدا پناہ میں رکھے ان معتزلہ کے عقائد سے، یہ اب بھی لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ ان کی گمراہی کے ڈانڈے کہاں جا کر ملتے ہیں، اور دنیا میں اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی زیادہ عقل مند لوگ آتے رہے ہیں، ان کی بھی عقل تھی، ان میں بھی فلسفہ تھا، وہ بھی بحث کیا کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت نے اس وقت بھی انہیں دلائل کے ذریعے سمجھایا اور خاموش کرایا۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے، نمرود نے، آگ میں ڈالنا چاہا، اور خدا کی توحید کی دعوت جو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے، اس دعوت کو انہوں نے رد کر دیا، اور اس بادشاہ کا دماغ ایسا بگڑا کہ اسے کہا، آنا ہوئی وہ امید، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ہے نا یہ قرآن کریم میں۔ اب یہ جو معتزلہ بعد میں آئے، ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ خدا سے کوئی پوچھے کہ اللہ، جب آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا میں ہے تو اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا، نمرود کو، اور اگر آپ نے پیدا کر دیا تھا تو اسے بادشاہت کیوں دے دی تھی، فالج گر جاتا اس پہ، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو پھر یہ شر کی نسبت اللہ کی طرف ہے یا نہیں؟ وہ جو پہلے معتزلی تھے وہ تو صاف کہہ دیتے جی نمرود کو خدا نے خدائی دی تھی مگر اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، جان چھٹ گئی ان کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کو پتا تھا بھئی، اللہ تعالیٰ کو جب پتا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکے گا تو پھر خدا نے اسے یہ سب کچھ کیوں دے دیا تھا؟ اب یہ معتزلہ پھنس کے تو انہوں نے اس کا سہارا ڈھونڈا، اپنی طرف سے درمیان کی راہ نکالی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تو تھا لیکن خدا کا ارادہ نہیں تھا ایسے کاموں کا معاذ اللہ. تو ہوا کیا، کیا خوبصورت بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معتزلہ اگر اللہ کے لیے علم کو مان جائیں کہ خدا کو پہلے سے ان سب چیزوں کا علم تھا تو پھر اس کے بعد یا تو یہ مانے کہ اللہ کو علم تھا کہ نمرود کو، یہ مثال اپنے باپ سے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے دے رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو صرف اتنا خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ اس ایک جملے کی شرح میں پورا رسالہ لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے علم تسلیم کرنے کے بعد یا تو عجز مانو اور یا پھر بے وقوفی مانو، دونوں میں سے ایک اور سب کے نزدیک کے نقص ہے. اس جملے کی شرح سنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم تھا نا، جب تم نے اللہ کے لیے علم کو تسلیم کر لیا کہ فلاں شخص بغاوت کرے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا، شیطان کے متعلق اللہ کو پہلے ہی علم تھا کہ اس نے جا کر دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، تو اس کو روکنے پر اللہ کو قدرت حاصل تھی یا نہیں تھی؟ اگر کہو کہ خدا کو قدرت حاصل نہیں تھی تو یہ ایسی عاجزی ہے، ایسا بے بس ہونا ہے کہ ایسا بدترین بے بسی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں اور خدا شیطان کے مقابلے میں اور نمرود کے مقابلے میں عاجز ٹھہرتا ہے، معاذ اللہ خدا کی کوئی قدرت ہی نہیں. اور اگر یہ کہو کہ روکنے پر قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے سب چیزیں یہ دے دی، تو پھر دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، ایک طرف علم کی نفی کرتے ہو قدیم معتزلہ، اور جو دوسرے ہیں بعد میں آنے والے وہ کہتے ہیں اللہ کو علم تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں تھا. معاذ اللہ تو اختیار کیا تو نفی کر دو، اور یا پھر یہ کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا تو معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حماقت کی. تو اللہ کا علم مان لینے کے بعد اس اشکال سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے علم مانتے ہو کہ اللہ کو علم تھا تو پھر اللہ کی قدرت پر زد پڑتی ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کو علم تو تھا مگر اللہ کو قدرت نہیں تھی کہ اسے روک سکے، اور اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کو قدرت تو تھی لیکن اللہ کو علم ہی نہیں تھا تو پھر بھی بات ادھر ہی پہنچ جاتی ہے، تم خدا کی تنقیص توہین کرتے ہو. معاذ اللہ، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق اللہ ہے اور بندہ اس کا کاسب ہے، بندہ اس کام کو کرتا ہے. انسان کے دماغ میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور دماغ حرکت دیتا ہے سارے جسم کو. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے، مثلا وہ تھپڑ مارتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں پہلے یہ بات آتی ہے، غصہ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے تو ہی تھپڑ مارتا ہے نا. اس کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ فیل کرتے وقت، یہ کام کرتے وقت جو تحریک اس کے ذہن میں پیدا ہوئی کہ میں یہ کام کروں، یہ خود بخود ہوتی ہے، یا ہمارا ارادہ ہوتا ہے یا اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں. تو یہ بات جاننی چاہیے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ جو حرکت اس سے ہوتی ہے وہ ہمارے ارادے سے نہیں ہے اور وہ خود بخود بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس چیز کو انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اور انسان اس کام کو کرتا ہے اور اللہ کا اختیار ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، کرنے والا ہے، خالق نہیں ہے، خالق کاموں کا اللہ ہی. ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا، حاکم کے پاس آئے، ان دونوں نے کہا جی یہ کھیت میں جتنی فصل لگی ہوئی ہے میں اس کا مالک ہوں. قاضی نے کہا کہ زمین کس کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جی زمین میری نہیں ہے، اس دوسرے کی ہے. اس نے کہا اس زمین میں جو بیج تھے یہ کس کے دیے ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی وہ بھی میرے نہیں تھے. اس نے کہا تو تم نے اس زمین میں پانی لگایا تھا؟ کہنے لگا جی پانی بھی اسی نے لگایا ہے، ہل چلایا تھا، ہل بھی اسی نے لگایا. تو اس نے کہا سبحان اللہ، نہ زمین تمہاری، نہ ہل تم نے چلایا، نہ اس میں بیج تم نے ڈالا، نہ پانی اس کو دیا، نہ گوڑی تم نے کی، تو اس پیداوار کے مالک تم کیسے بن سکتے سوائے اس کے کہ تمہارے دماغ میں خلل ہے. اور قاضی نے کہا اسے جیل لے جاؤ تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ انسان جتنے کام کرتے ہیں گناہ کے یا نیکی کے، اور انسان جن طاقتوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں، یہ سب کے سب افعال اللہ کے پیدا کرتا ہیں، اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں، بندہ محض ان کا کرنے والا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی معنی میں فرمایا انہوں نے کسی سے کہ اللہ ہی نے تجھے گمراہ کیا. اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالی افعال کا خالق نہیں ہے، اس پر معتزلہ کیوں آئے؟ اتنی بات پر صرف کہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہ آئے. ہم کہتے ہیں تم نے ظلم کی نسبت اللہ سے فرض کر لو ہٹا دی، تو کون سا تیر مار لیا؟ اس سے زیادہ شنی اور بےہودہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کا علم ہی نہیں ہے. اور علم تو ہے اللہ کا کہ شیطان نے جا کر یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالی کی قدرت نہیں ہے. اچھا قدرت بھی ہے روکنے کی، پھر روکتا نہیں ہے خدا، تو جانا کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ پیدا ہو گیا معتزلہ کے، اور وہ جبری تھے. جبریہ نے کیا کہا؟ معتزلہ نے تو کہا کہ انسان اپنے کام خود اس کا خالق ہے، کرتا ہے. جبریہ نے کہا، یہ ایک اینڈ پہ پہنچ گئے، بالکل بالمقابل آ گئے معتزلہ کے، اور انہوں نے کہا بندے کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے، بندہ مجبور ہے. نہ حق ہم مجبوروں پر، تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا. شاعری میں بھری ہوئی کتابیں مل جائیں گی، اور ایک دو چار اشعار نہیں، ہزاروں اشعار اس مضمون کے مل جائیں گے کہ ہم مجبور محض ہیں، اور انسان کے ارادے اور اختیار کو کوئی دخل نہیں. ہم کہتے ہیں انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے. اگر تم کہو کہ کلیتاً مختار ہے، اور انسان اپنے افعال اور کام خود کرتا ہے، اور اللہ کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو اللہ عاجز ہے پھر معاذ اللہ. اور یہ تو معتزلہ کا. اور اس کے مقابلے میں جبریہ سے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اگر تم کہو کہ انسان اینٹ اور پتھر کی طرح بالکل بیکار محض ہے، اور خدا کا جبر اس پر ہے، تو ایک آدمی اپنا ہاتھ ہلاتا ہے خود اپنی مرضی سے، آپ اپنے ہاتھ کو اوپر کریں نیچے کریں، اور ایک ہے جس آدمی کے ہاتھ پر راشہ تاری ہے، آخر دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ راشہ تاری ہو جائے، بعض مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سر ہلتا رہتا ہے غیر اختیاری طور پہ، بڑھاپے میں راشہ تاری ہو جاتا ہے ہاتھوں میں، اور اپنے اختیار سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ ہلائے اور اختیار سے اپنے سر کو ہانا میں ہلائے، دونوں میں اگر فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کا فرق نہیں جان سکتا وہ اتنا زیادہ غبی کن ذہن ہے کہ اس سے آدمی کیا سمجھائے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فرق ہے، تو جو فرق ہے اسی فرق کو ہم کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ثواب اور عذاب ہے. انسان کی اختیاری حرکتیں اور غیر اختیاری حرکتیں یہ تو کتا بھی سمجھتا ہے، جبری نہیں سمجھتا. ایک کتے کو پتھر مارے نا تو کتا اس پتھر کی طرف نہیں جاتا، مارنے والے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو چوٹ پڑی ہے یہ پتھر کی حرکت سے ہوئی ہے، لیکن یہ پتھر کی حرکت یہ کسی اور ہاتھ کے بس میں تھی تو اس کی طرف جاتا ہے. شیر پر گولی چلاؤ، شیر گولی کے پیچھے بھاگے گا؟ شیر بھاگتا ہے اس گولی چلانے والے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے اور دھاڑتا ہے. یہ ہے فرق جبر کے درمیان اور اختیار کے درمیان. اور یہ قصب کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اس قصب کے مسئلے میں. قصب کا مطلب اپنے اختیار کو استعمال کرنا، کام کرنا. اس مسئلے میں بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہیں. اہل سنت والجماعت کثر اللہ سوادہم، الحمدللہ انہوں نے صاف ہمارے اکابر نے مسلک واضح کر دیا. انہوں نے کہا خیر ہو یا شر، دونوں کا خالق اللہ ہے، ایک بات. اور انسان خیر اور شر کے کام کرنے والا ہے، دوسری بات. اور ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف ادب کی وجہ سے نہیں کرتے، ورنہ حقیقت میں شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تیسری بات. یہی میرا عقیدہ، میں اس عقیدے پہ قائم ہوں. اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اسی پہ موت دے اور قیامت میں اس پر اپنی رحمت اور رضا اور خوشی اور مہربانیاں اور مغفرت مرتب فرمائے، کہ اس بات کا قائل ہوں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، اگرچہ ہم شر کی نسبت بوجہ ادب اللہ کی طرف نہیں کرتے اور بندہ اس کا قاصب. یہ قصب کا مسئلہ ایسا آیا کہ بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے اس میں، یہاں تک کہ متکلمین نے جبر اور قصب دونوں میں فرق نہیں کیا بعض اوقات، اور بڑی خطرناک بات انہوں نے کی. ہم کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اس کی حرکات میں انسان کی جتنی بھی حرکتیں ان میں اضطرار کا وجود پایا جاتا ہے اور اختیار کا وجود پایا جاتا ہے. دو مثالیں تو ابھی دے دی کہ راشے میں ہاتھ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے خود بخود ہی، اور آدمی اپنے اختیار سے بھی ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، اور سر ہلتا ہے کبھی مریض کا بغیر اختیار کے، اور کبھی مریض اور صحت مند آدمی دونوں میں فرق کیا جاتا ہے کہ صحت مند آدمی اپنی قدرت اور ارادے سے سر کو ہاں یا نہ میں ہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اختیار کی قوت اللہ نے رکھی ہے، اور یہی اختیار کی قوت ہے جو ان دو حرکتوں میں، اضطرار اور اختیار میں فرق پیدا کرتی ہے. یہ جو قوت ارادی ہے نا، اس سے درخت محروم ہے، اس قوت ارادی سے پتھر محروم ہے، اس قوت ارادی سے اس کائنات میں بہت سی چیزیں محروم ہیں، اور انسان کو اللہ نے قوت ارادی دی. یہ قوت ارادی دی کس نے ہے؟ اللہ نے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا وجود اور ہم میں اختیار اور جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی عطا ہے، ذاتی کسی کا کچھ نہیں. ہمارا کوئی اختیار ذاتی نہیں، اللہ نے مہربانی کی ہے تو اس کی توفیق سے نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنے کی طاقت ہے، اور یہ طاقت میری اپنی ذاتی نہیں، آپ کی ذاتی نہیں، کسی کی ذاتی نہیں، اللہ نے طاقت دی. جب تک اس کائنات میں کوئی بھی چیز باقی ہے، یہ سب کی سب اللہ کی عطا ہے. ہاں، اللہ ایسا ہے جس کی طاقت بھی ذاتی ہے، جس کا علم بھی ذات کے ساتھ ہے، جس کا ارادہ بھی اس کی ذات پاک کے ساتھ ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں حقیقی ہیں، بندوں میں مانگی ہوئی ہیں، بندوں کو عنایت فرمائی ہوئی ہیں. یہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم جو کوئی چیز چاہتے ہو وہ در حقیقت میں اللہ چاہتا ہے. تو بندوں کی جتنی حرکات ہیں اضطراری یا اختیاری، اپنے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. تو انسان کی قدرت اور انسان کا اختیار ہم اسے مستقل نہیں کہہ سکتے، سمجھنا چاہیے مسئلے کو. مستقل قدرت جو کسی کی عطا نہ ہو وہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اور اللہ اپنی قدرت میں سے کسی کو قدرت دے دے تو یہ غیر مستقل قدرت کس کی ہے؟ یہ انسانوں کی. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، تو یہ حرکت دینا انسان کا اپنے ارادے کے تحت ہے، اور وہ جو ارادہ کیا تھا وہ اللہ نے ارادے کی قوت عنایت فرمائی تھی. تو یوں کہیے کہ اللہ تعالی کی قوت کاملہ اور اللہ کی مستقل علم، مستقل قدرت انسان میں دو طرح سے پایا جاتا ہے. بعض اوقات تو اللہ تعالی کی قدرت مستقل ہمارے وجود میں تصرف کرتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مستقل قدرت ڈائریکٹ انسانوں کے ساتھ لگ جاتی ہے. مثلا راشہ تاری ہو گیا، مثلا بے اختیار آدمی رونے سے رکتی ہی نہیں طبیعت، آنسو گرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر کسی واسطے کے انسانوں میں آ رہی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالی کی قدرت ہماری اس قدرت کو بیچ میں لے آتی ہے. بڑی اہم بات ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، وہ ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم ہاتھ سے یہ چیز لکھو تو ہم ہاتھ سے وہ چیز لکھ دیتے ہیں. اس کی قدرت اور ارادہ ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ تم پاؤں سے ٹھوکر مارو اور اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو. تو یہاں دیکھیے اللہ کی قدرت نے براہ راست ہمارے جسم میں تصرف نہیں کیا، بلکہ درمیان میں ہمارے ارادے کو بھی ڈال دیا. اور جو اضطراری حرکتیں ہیں انسان کی، اس میں اللہ تعالی سیدھا سیدھا انسان پہ اپنا اختیار اور تصرف استعمال کرتا ہے. آدمی چاہے نہ چاہے وہ چیز ہو جاتی ہے. موت ہے، پوری دنیا زور لگا رہی ہوتی ہے، کیا ڈاکٹر، کیا دوائیاں، کیا دم درود کرنے والے، اور کیا ماں باپ، اور کیا بہن بھائی، اور کہاں کیا 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 جوان بیوی، اور کیا چھوٹے بچے، ہر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے زندگی کو. اور اللہ کی قدرت ان تمام انسانوں کو ہٹا دیتی ہے اور موت تاری کر دیتی ہے. ہے کسی کی مجال کے بات کر سکے، بول سکے، آہ اف تک کر سکے؟ یہ اس کی قدرت ہے. اور کبھی وہ موت چاہتے ہیں اور درمیان میں کسی اور کو لے آئے، اس نے قتل کر دیا، ڈاکٹر نے دوا غلط دے دی، بجلی کا کرنٹ لگ گیا، کچھ ہو جاتا اور انسان مر جاتا ہے. تو ایک جگہ اللہ کی قدرت بغیر واسطے کے نافذ ہو جاتی ہے، اور دوسری جگہ اللہ کی قدرت واسطے کے ساتھ نافذ ہوتی ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. ایسے سمجھو جیسے سورج کی روشنی براہ راست ہم تک پہنچتی ہے، ایسی جیسے راشہ انسان پہ تاری ہو جاتا ہے، چاہے نہ چاہے ہاتھ میں راشہ تاری ہے، سر ہل رہا ہے. ایسے مریض دیکھے ہوں گے، سورج کی روشنی زمین تک پہنچے گی ہی پہنچے گی. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے لیکن کسی واسطے سے. مثلا رات کو جو چاند چمکتا ہے تو چاند میں تو کوئی نور نہیں ہے، یہ نور سورج کا ہی ہے جو چاند نے جذب کر لیا تھا یا چاند پر پہنچا تھا اور پھر چاند کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ درمیان میں واسطے کا آ جانا چاند کا، اچھی طرح سمجھو کہ اگر یہ سورج کی روشنی براہ راست پہنچے تو اس کے خواص اور ہیں، اس کا حکم اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، اس کا نام اور ہے، اور اگر یہی سورج کی روشنی کسی واسطے سے پہنچے تو پھر اس کا نام ہو رہا ہے، اس کا مزاج ہو رہا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ سورج کی روشنی بلا واسطہ جب ڈائریکٹ زمین پر پڑتی ہے تو اس کا نام دھوپ ہے، اور یہی روشنی جب واسطے کے ذریعے سے آتی ہے تو اس کا نام چاندنی ہے۔ یہی روشنی جب براہ راست سورج سے آتی ہے تو جون جولائی میں سخت تپش ہو جاتی ہے، اور انسان، حیوان، جانور تک متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہی روشنی جب رات کو چاند کے واسطے سے آتی ہے تو پھر یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک ہی چیز، سورج کی روشنی جب بغیر واسطے کے پہنچی تو اور چیز ہو گئی، اور واسطے سے پہنچی تو اور چیز ہو گئی، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں بلا واسطہ ہم پہ پڑتی ہیں۔ آج تک کیسے ہوا ہے کہ کپڑے جل جائیں؟ آج تک ہوا ہے کہ دھوپ میں کاغذ رکھا اور اس میں آگ لگ جائے، بارود رکھا ہو تو آگ لگ جائے؟ نہیں۔ اور درمیان میں آپ واسطہ آتشی شیشے کا کر دیجئے، آتشی شیشے کو آپ دیکھیے، اس کے ذریعے جو شعاع آتی ہے نا تو بارود پھٹ جاتا ہے، کپڑا جل جاتا ہے، کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، آتشی شیشے کے ذریعے جو آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں، ان میں خدا نے ارادے اور قدرت کی جو طاقت انسان کو دی ہے، اگرچہ یہ قوت اور طاقت انسان کی غیر مستقل ہے، اللہ نے عطا کی ہے اور اسی کے تابع ہے۔ اللہ ہی جب چاہتے ہیں تو اس کو حرکت دیتے ہیں، مگر وہ قدرت انسان کے اندر ہے ضرور۔ اسی وجہ سے ہم انسان کی ارادی حرکتوں اور غیر ارادی حرکتوں میں فرق کرتے ہیں، اور انسان اسی قدرت کے ہونے کی وجہ سے جو حرکتیں اور فیل کرتا ہے نا، اس کو اپنا فیل سمجھتا ہے، کیونکہ درمیان میں انسان آ گیا نا۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں زندگی دے دی، کوئی نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں مار دیا، کیونکہ وہاں اللہ نے ڈائریکٹ اپنا اختیار استعمال کیا، اولاد دے دی اور موت دے دی۔ کوئی نہیں کہتا میں نے تمہیں بارش دی ہے، حق تعالی شانہ نے ڈائریکٹ اپنا حق، اپنا اپنی قدرت کا استعمال فرمایا، اور ساری قدرتیں اسی کے لیے ہیں، سارا علم اسی کے لیے ہے۔ پاک ہے اس کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شر سے۔ اور جب انسان کا واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر ہوتا ہے، کہتا ہے صاحب دیکھا نا، شفا ہو گئی، ہم نے کیسی اچھی دوا آپ کو دی۔ یہ انسان جو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے نا، اس کا نام ہے قصب۔ اب سمجھے، پہلی صورت جو تھی وہ جبر کی ہے اور دوسری صورت قصب کی ہے۔ بندے کے اعتبار سے پہلا جبر محض ہے، سب لگ جائیں موت تو آنی آنی ہے، یہ جبر ہے انسان پہ، اور جب انسانوں کا واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اسے قصب کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ موت دے دی، دل کا دورہ پڑ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا براہ راست، اور وہاں کسی نے گولی چلا دی اور کسی کو مار دیا، یہ درمیان میں انسان کا اپنا اختیار بھی آ گیا، اس کو کہتے ہیں قصب، کہ کسی فعل کا بندے سے اس کی غیر مستقل ارادے اور قدرت کی وجہ سے ہونا۔ اسی قصب پر سارے کا سارا دار و مدار ہے نیکی کا، اور اسی قصب پر سارے کا سارا دار و مدار ہے گناہ کا۔ بڑے بڑے لوگ یہاں آ کر ٹھوکر کھا گئے ہیں، کچھ کہنے میں بات نہیں ہے، اور بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس پہ پڑھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو اس پہ سر کھپاتے دیکھا ہے، لیکن اس مسئلے کو جس طرح ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات میں سمجھے ہیں، بس یہ انہی کا حق تھا۔ معرفت اللہ کی انہیں حاصل تھی، عارف باللہ تھے، اور حقیقت میں اللہ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی صوفی تھے۔ یہ جتنی تقریر ہے یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات سے اکثر حصہ اس کا لیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کبھی اللہ براہ راست اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ درمیان میں واسطے کو ڈال دیتا ہے. یہ جو واسطہ آ جاتا ہے نا, یہ ہے وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں یہ قصب. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا قصب یہ بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی قدرت کے تابع ہم مانتے ہیں اسے. تو آپ کہتے ہیں کہ انسان پر پھر جزا اور سزا کیوں ہو گئی, ثواب اور عذاب کیوں ہو گیا؟ بنیادی جہاں غلطی ہوئی ہے نا سمجھنے میں وہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خیال میں اللہ تعالی کے کاموں کو اس دنیا پہ قیاس کر لیا. یہ قیاس غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کائنات میں جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ اسباب کے بعد ان کے نتائج مرتب ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب کے اندر اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے. مثلا آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھ دی, پانی میں ٹھنڈک کی تاثیر رکھ دی, زہر میں موت کی تاثیر رکھ دی, چاہے خوشی سے کھائے اور چاہے کوئی جبرن کھلا دے. ساری دنیا انہی اسباب کے تحت جکڑی ہوئی ہے اور بند ہے. اس کائنات میں اسباب کا تعلق نتائج سے بھی ہے اور اسباب کا تعلق اختیار کرنے والے سے بھی ہے. تو اختیار کرنے والا انسان ہے اسباب کا, اس پر لا محالہ وہ نتائج مرتب ہونے ہیں. جہاں نتائج مرتب نہیں ہوتے وہ معجزہ اور کرامت ہوتی. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ آگ میں کیوں جلانے کی صلاحیت رکھ دی, تو اس کا کوئی جواب نہیں دے. ختم بات. اس لیے جب تو یوں ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آم کے درخت پہ آم کیوں لگتے ہیں, اور جو بیل ہے اس میں انگور کیوں لگتے ہیں, بیل انگور کی بیل پہ, اور نیم کا درخت ہے تو نمبولی لگتی ہے, یا کیوں کا سوال ہی نہیں. کل کائنات مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ آم کے درخت پہ آم ہی کیوں لگتے ہیں, نمبولی کیوں نہیں لگ جاتی. زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ جو کہ آم کے درخت کا تقاضا یہی ہے کہ اس پہ آم لگے, اور انگور کی بیل کا تقاضا یہی ہے کہ اس پہ انگور لگے, تو پھر بھئی آگے اس کا کوئی جواب نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قصب وہ انسان خود کرتا ہے, انسان قاصب ہے اپنے کاموں کا, اور حقیقت میں اختیار اللہ کا ہے. اللہ تمام افعال کو پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے, اور اس کے بعد انسان اپنے افعال کا قاصب ہے. خیر اور شر دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. انسان اس کا قصب کرتا ہے, کام کرتا ہے. اللہ کی قدرت کبھی مستقل ڈائریکٹلی انسان پر نافذ ہوتی ہے, کبھی بذریعہ کسی واسطے کے آتی ہے. یہ جو واسطہ ہے نا, یہ ہے قصب انسان کا. اور ہم بوجہ ادب کے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ تو ایک بات ہوئی.